الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الحج کی آخری دو آیات، آیت نمبر 77 اور 78 تلاوت کی گئی ہیں. پچھلے جمعے سے ہم نے الحمدللہ ہمارے دینی فرائض اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ فرائض وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے. ایک بندہ مومن اس حوالے سے بہت خبردار رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ قیامت کے دن جن چیزوں سے متعلق جواب دہی کرنی ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. لہذا دینی فرائض میں سب سے پہلا فرض ایک مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس رب کو جو اس کائنات کا رب ہے اس کو تنہا اور اکیلا مانے، وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اس کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں بندگی رب کہتے ہیں، عبادت رب. اسلام کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مقصد تخلیق انسان جو قرآن حکیم سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان کرتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا مقصد تخلیق انسان عبادت، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب سے پہلا دینی مطالبہ یا ہمارا فرض ہے. اور اس حوالے سے یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ عبادت کے دو جزء ہیں، دو حصے ہیں. پہلا حصہ اس کا ظاہری حصہ کہلاتا ہے اور وہ ہے کلی اطاعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو بغیر کسی اف اور بٹ کے ماننا، بغیر کسی شرط کے ماننا. لیکن یہ اطاعت محبت کے جذبے سے ہو، پرستش کے جذبے سے ہو، احسان مندی کے جذبے سے ہو تو عبادت بنتی ہے. اور یہی وہ لفظ عبادت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن حکیم بار بار کرتا ہے کہ یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے. اور اگر انسان اس مقصد کو حاصل نہ کرے، نہ کر سکے، تو قیامت کے دن شدید رسوائی کا اندیشہ ہے. یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ، سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پوچھے گا، اے آدم کی اولاد، الم عاہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرنا، یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھا طریقہ جو تمہیں جنت میں لے کے جانے والا. لہذا ہمارا دینی فرض، پہلا فرض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا. عبادت کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کی گئی کہ عبادت محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. مراسم عبودیت کو ادا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. یہ مراسم عبودیت، موڈس آف ورشپ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ و خیرات، یہ سارے کے سارے اس عظیم تر مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، سورس ہیں. مقصد تخلیق عبادت پوری زندگی میں اللہ کے تمام احکامات کو ماننا، جس کا آغاز حلال روزی سے ہوتا ہے. اگر روزی حلال کی نہیں ہے، خدا نخواستہ، تو چاہے عبادات ظاہری اعتبار سے کتنے ہی خلوص سے کی جا رہی ہوں، تمام تر عبادات سنت کے مطابق ہوں، بر وقت ادا کی جا رہی ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ عبادت کی اصل روح پاکیزگی ہے، طہارت ہے، پیوریفیکیشن ہے. اور نماز میں اگر طہارت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. غسل، وضو اور تیمم یہ رب کائنات نے سکھایا اس لیے ہے کہ نماز سے پہلے اچھی طرح ظاہری اعتبار سے جسم کو، کپڑوں کو پاک کیا جائے. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے. لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ طہارت کا ایک ظاہر ہے، ظاہری طہارت، ایک طہارت کا باطن ہے، باطنی طہارت، تزکیہ. قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس کو تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ نفس. کہ جب تک یہ عبادات محض اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو جائیں، دکھاوے سے پاک، صرف اللہ کی رضا کے لیے، جب تک ان عبادات میں خوبصورتی، دلچسپی اور لذت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ عبادات بے روح ہیں، جیسے جسم میں سے روح نکال لی جائے تو وہ ڈیڈ ہے، وہ مردہ ہے. یہ جانور کا جسم ہے، جانوروں میں ارواح نہیں ہے، یہ انسان کے اندر روح پھونکی گئی ہے صرف. تو اسی طرح یہ عبادات کی اصل روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، محض اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا، خوشنودی کے لیے کام کرنا، یہ ہے عبادت کی روح. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے ذہن کو خاص طور پر اس عبادت کے لیے، تصور عبادت کے لیے ذہنی اعتبار سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے دعا اس لیے کروائی ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہو گیا کہ طویل وقت گزرنے کی وجہ سے زوال کی علامات، سمٹمز ہوتی ہیں ہر بیماری کی، ہمارے معاشرے میں بھی زوال کی وجہ سے جو عبادت ہے وہ محض عبادات، مراسم عبودیت تک محدود ہو کے رہ گئے. اور آج ہم اگر کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کیسا آدمی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت عبادت گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے. جو اس کا اصل مقصد تخلیق تھا عبادت، اس طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے. کاروبار میں کیا کرتا ہے، روزی حلال کی ہے یہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، بیوی بچوں سے معاملات کیسے ہیں، ماں باپ سے تعلقات کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کیسے معاملات ڈیل کرتا ہے، اکثر و بیشتر اس طرح ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال عبادت پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننے کا نام، اور یہ ہے مقصد تخلیق انسان جس کو ہم رینیو کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، وایاک نستعین اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، کیونکہ یہ عبادت کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں. شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح انسان کا تصور عبادت ہی محدود کر دے یا خراب کر دے، اور اگر وہ عبادت کے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو ڈی ٹریک کرے، محدود کر دے، مشق کر دے، ریاکاری پیدا کر دے، دکھاوا پیدا کر دے، عجب اور تکبر پیدا کر دے. یہ اور خطرہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کو سمجھ لیا اور عبادات بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب اس میں ریاکاری پیدا کرے گا، تکبر پیدا کر دے گا، انسان کو متکبر بنا دے گا، اور انسان جو عبادت گزار بھی ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، بہت بڑا عالم بن گیا تو عالم اپنے آپ کو خطرہ بن سکتا ہے اس بات کا کہ وہ علم اس کے لیے مصیبت بن جائے، کیونکہ علم کی بنیاد پر ضروری نہیں ہے کہ ہدایت بھی حاصل ہو جائے. علم الگ سے ہے، ہدایت الگ سے ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے باوجود. تو ضروری نہیں ہے کہ علم جو مل رہا ہو اسے ہدایت بھی مل جائے. آج آپ کے علم میں ہوگا کہ یہودی، عیسائی بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو ہمارے دین سے متعلق ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. قرآن سے متعلق آیات قرآنی کا نزول، شان نزول، سیرت کے واقعات، احادیث مبارکہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں مل رہی کیونکہ وہ ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے، ہدایت کے نقطۂ نگاہ سے اس کو پڑھتے ہی نہیں. عالم بہت بڑے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور لوگوں کو پی ایچ ڈی کرواتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے بہت سارے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے جو بہت بڑے عالم ہیں اسلام سے متعلق، لیکن مسلمان نہیں ہیں، ہدایت نہیں ملی انہیں. تو بہرحال پہلا تصور دین کے اعتبار سے واضح رہے، ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرنا، جس میں مراسم عبودیت ہمارے لیے ممد و معاون ہوں گے. نماز پانچ وقت اگر پڑھیں گے انشاءاللہ با جماعت تو یہ مقصد تخلیق کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، سورۃ طہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرنا اور میری عبادت کے لیے نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے. تو گویا نماز اللہ کو یاد رکھنے یا یاد کرنے کا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے، یقینی ذریعہ ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کا سب سے یقینی ذریعہ نماز. پھر زکوٰۃ کے ذریعے اس بندگی رب میں رکاوٹ پیدا کرنے والی دوسری اہم شے پیسے کی، پیسے کی محبت، اسے اپنے آپ کو بچانا. زکوٰۃ کے ذریعے تزکیہ نفس اور تزکیہ مال حاصل کیا جائے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ انہیں پاک کر دیں آپ، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. تزکیہ بھی ہو جائے، ظاہری پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے. روزے کی عظیم عبادت اللہ پاک نے عطا فرمائی، مقصد بھی بیان فرما دیا، لعلکم تتقون. روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ. حج میں ان تمام عبادات کو جمع کر دیا. مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع جس میں انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک تمام تر معاملات الحمدللہ بڑی بہترین انداز سے، تربیت کے اعتبار سے، ٹریننگ کے اعتبار سے جمع کر دیے گئے. تو بہرحال یہ مراسم عبودیت ہے، اس کو مثال سے اگر سمجھ لیا جائے، مزید تاکید کر لیں اس پر کہ اللہ کے رسول نے اگر ان کو ارکان اسلام قرار دیا تو مسلم شریف کی وہ روایت اپنے ذہن میں لے آئیے، حدیث مبارکہ. حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ ہو گیا فاؤنڈیشن پلر، پلر بن گئی ایک عمارت کی. وہ اقام الصلاح، اور نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا کوئی اور سے ہے. نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کا معاملہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، جماعت سے نہیں پڑھنی، لہذا پڑھنی ہے. اوقات کار بتا دیے گئے، اس دوران وہ پڑھ لیں نماز ادا کر لیں. لیکن مردوں پر نماز باجماعت فرض ہے، لہذا وہ اقام الصلاح، نماز کا پورا ایک نظام قائم کرنا، اسلامی معاشرے کی سب سے زیادہ ممیز ترین، پرومیننٹ ترین کوئی شے اگر ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ہے، مسجد ہے، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاۃِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا. لیکن میرے دوستو، اس حدیث میں جو پیغام ہے یہ بنیاد ہے، بنیاد. اور چار پلرز کھڑے کر لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو عمارت کہے گا؟ کوئی رہنے کے قابل ہے یہ عمارت؟ عمارت تو بنیاد سے اٹھائی گئی ہے، اسلام کی چھت جب تک اس پہ نہ ڈالی جائے، فرما برداری پوری زندگی میں، جب تک یہ عمارت مکمل نہیں ہے. سپورٹس تو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، پوری زندگی اطاعت، بندگی، فرما برداری، اسلام اگر نہیں، سرینڈر نہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے سامنے، تو یہ محض رسم ہے جو کہ ہم ادا کر رہے ہیں. رہ گئی رسم ادا، روحیں بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. لہذا اس نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی اصل حکمت، مقاصد اگر ذہن میں نہیں تو یہ فارمیلٹی ہے بس. اور ظاہر بات ہے کہ جسم سے جب روح نکال لی جائے تو وہ پاکیزگی، وہ طہارت، وہ جو روح کے ساتھ جسم ہے، وہ ہے آل انسان. اسی طرح عبادات سے اگر روح نکال لی جائے تو وہ محض رسومات بن کے رہ جاتی ہیں. بہرحال یہ میرے پچھلے جمعے کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کو جوڑنے کے لیے پہلا فرض آپ کے سامنے عرض کیا کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننے کا نام عبادت ہے اور یہ ہمارا پہلا فرض ہے. اس کے بعد اب آئیے دوسرا فرض. شروع میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ فرائض ہیں جس کی جواب دہی ہم نے کرنی ہے قیامت کے دن بحیثیت مجموعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے اور ایک ایک فرض کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا دوسرا فرض اس امت کا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. وجتباکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تمہارے لیے دین میں کوئی حرج, کوئی تنگی, کوئی دشواری, کوئی مشکل نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, یہ جہاد تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور انہی کا ریکمینڈڈ نام بھی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس وقت بھی مسلمان, یہ امت مسلمہ, یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. وابعث فیہم رسولا منہم, پھر انہی میں سے یہ دعا بھی کہ ان میں سے اٹھا ایک رسول جو انہی میں سے ہو. یہ ساری دعائیں ہم الحمدللہ پچھلے جمعوں میں پڑھتے رہے. وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم, یہ ہے دوسرا فرض. یہ جہاد اس لیے کرو تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم لوگوں پر گواہ بن سکو. اب یہ گواہی کا سینس سمجھ لیجئے, یہ بڑا نازک مقام ہے قرآن حکیم کا, حساس. حساس اس لیے کہ یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بنیادی طور پر نبی کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں پر گواہی دینا, لوگوں تک پیغام پہنچانا, تمام انسانیت تک پیغام پہنچا کر گواہی قائم کر دینا, حجت تمام کر دینا کہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے, مجھے کیوں پیدا کیا گیا. یہ ہے حساس صحیح مسئلہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں, آخری رسول بھی ہیں. اب آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت, اور اس عقیدے سے اب لازم کیا آتا ہے؟ اگر ہم سب الحمدللہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا, الیوم اکملت لکم دینکم, رب کائنات نے دین مکمل فرما کر بڑی شان سے یہ آیت نازل فرمائی, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, تکمیل دین ہو گئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. اس دین کو قرآن اور سنت کی صورت میں محفوظ بھی کر لیا, قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا. سورۃ الحجر آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس ذکر کو, یاد دہانی کو, ریمائنڈر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اب اگر یہ دین مکمل ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اس کی حفاظت بھی رب کائنات نے اپنے ذمے لے لی, اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکے گی قیامت تک. لیکن اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے بھائیو؟ آسان جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بات کو ذرا غور سے سنیے گا کیا کہنے جا رہا ہوں. بنیادی طور پر یہ ذمہ داری پیغمبر کی ہے, کیونکہ پیغمبر پہ نازل ہوا یہ قرآن, یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. اور رب کائنات فرماتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. واحد کا صیغہ ہے, خطاب نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے بھیجے ہوئے, اے پیغمبر, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا, بالفرض, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو آپ نے حق کی رسالت ادا نہیں کیا. آیت کی حساسیت کا ذرا اندازہ لگائیے, حق کے رسالت ادا کرنے کے لیے پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ بنیادی ذمہ داری اس پیغام کی تبلیغ, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے وہ پہنچا دیجیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. میرے بھائیوں, اس پیغام کی تبلیغ فرض ہے نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام حق رسالت ادا کرنے کے لیے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا شدید احساس تھا. آپ نے اپنی پوری 23 برس کی زندگی, نبوی زندگی, ایک لمحے بھی اس میں کوتاہی نہیں کی. لہذا سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ فرض پوری تندہی کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ ادا کیا الحمدللہ, اور انشاءاللہ قیامت کے دن سرخ روح ہو جائیں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ, ہم لازمن پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور ہم لازمن رسولوں سے بھی سوال کر کے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا سوال تو رسول سے فرمائیں گے کہ جو پیغام آپ تک پہنچا تھا آپ نے پہنچایا یا نہیں. لہذا رسول گواہی دیں گے میں نے پہنچا دیا. اور میرے بھائیوں, یہی وجہ ہے کہ 23 برس کی جد و جہد کرنے کے بعد جب دین غالب کر دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو 125,000 مسلمانوں سے گواہی لی تھی حج کے موقع پر. یہ گواہی کیوں لی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. سوال پوچھتے ہیں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام, الا هل بلغتو, اے لوگوں گواہ رہو, کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے. صحابہ کا جواب بھی ریکارڈ پر ہے. سوال یہ کیا گیا, الا هل بلغتو, جواب میں کیسا والہانہ انداز ہے, جذباتی انداز ہے. قد بلغتا وادیتا ونصحتا, آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا, حق کے نصیحت ادا کر دیا. امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. یہ جب الفاظ سنے نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں. سنلقی علیک قولا ثقیلا, شروع میں فرمایا تھا نا بالکل ابتدائی صورتیں سورہ مزمل اور مدثر, وہاں وہ مشن دیا گیا تھا قم اللیل الا قلیلا, قم فانذر وربک فکبر, اور آج جب پہنچانے کا حق ادا کر دیا, قائم کر کے دکھا دیا اور گواہی لے لی تمام مسلمانوں سے پہنچا دیا یا نہیں, اور جب مسلمان گواہی دے رہے ہیں پہنچا ہی نہیں دیا, حق کی نصیحت ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, تو کیسا سائن آف ریلیف ملا ہوگا نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انتہائی ذمہ داری جو آپ کے ذمہ تھی وہ آپ نے پوری کر کے مسلمانوں کے حوالے کی, اور آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, اب جو یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہے. سوال آپ کے مسلمان تھے نا وہاں, اب تو پوری دنیا کے انسان مخاطب ہو گئے, اور الحمدللہ تاریخ گواہ اس پر کہ اللہ کے رسول کے سچے عاشقین نے, عاشقین رسول جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, انہوں نے یہ محبت اور عشق کا حق ادا کر دیا. تاریخی گواہی موجود ہے, محض 40 برس کے عرصے میں الحمدللہ 3 براعظموں میں اللہ کا دین نافذ کر کے دکھایا, جن میں 2 سپر پاور بھی شامل تھیں. اس وقت کی سپر پاور سلطنت روما فتح کی حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایران سلطنت تھی, سپر پاور تھی, دونوں کو سرنگو کیا اور اللہ کا دین نافذ کر کے دکھایا. مصر فتح کیا, یہ سارے علاقے فتح کر کے اللہ کا دین نافذ کیا. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, یہ محض 30 سے 40 سال کے اندر اندر ہوا ہے, یہ تاریخ پڑھ لیجئے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, 12 سالہ دور خلافت تاریخ اسلام کا سب سے بہترین دور کہا جا سکتا ہے, عدل و انصاف کے قیام کے اعتبار سے بھی, اور واقعہ یہ کہ خلافت راستہ جس کو کہا جائے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اگر قائم ہوئی تو الحمدللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج کا دور خلافت تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور خلافت کہا جا سکتا. لیکن میرے بھائیوں, دشمنوں کو یہ پسند نہیں آیا. وہی ایران جو فتح کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم صحابی نے, وہ یہودی جن کو سرنگو کیا, رسوا کیا, اسی طرح وہ عیسائی جن کو رسوا کیا اور اللہ کا دین نافذ کیا, ان کی طرف سے سازشیں تیار کی گئیں. لہذا اسلام دشمن قوتیں سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ کو شہید کرنے میں کامیاب ہوئی, اور ابو لولو فیروز جس کا تعلق مجوسی یا ایران سے تھا, فارس سے تھا, غلام تھا, اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا, زہر سے بھجا ہوا خنجر آپ کی پیٹھ میں اس وقت گھونپا جب آپ مسلمانوں کی امامت کروا رہے تھے. پلٹ کر آپ نے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے یہ کام نہیں کیا. بہرحال 3 دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو شہادت کا جام دیا سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا مسلمانوں کا جو آغاز ہوتا ہے سال کا, وہ شہادت سے ہوتا ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت. بہرحال ایسا نہیں ہوا کہ عمر فاروق کو شہید کر کے اسلام ہی بیٹھ گیا ہو خدا نخواستہ, اسلام مزید آگے بڑھتا چلا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دورہ خلافت اور اس کے بعد بھی. لیکن میرے بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت اور تبلیغ اور اقامت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن. لہذا آپ نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اس کام کے علاوہ. آپ نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے قتال کے مرحلے طے کر کے بلاخر اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا اور اسی کام کو پھر آگے بڑھایا آپ کے خلفائے راشدین نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو دوسرا فرض ہم سب کا دین کی دعوت و تبلیغ اپنے قول اور اپنے عمل سے لوگوں پر حجت تمام کرنا کہ یہ دین قابل عمل ہے, اس دین پر عمل کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں بھی. اس کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, وہ ہے دعوت. دعوت اللہ, اللہ کی دین کی طرف بلانا. لہذا سورہ یوسف کی آیت نمبر 160 میں 108 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت یہی بیان کی گئی. قل ھذہ سبیلی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رستہ, میرا طریقہ, میری سنت یہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کے دین کی طرف. انا بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ دعوت کا کام میں کرتا ہوں پوری بصیرت سے. علا وجل بصیرہ, سمجھداری کے ساتھ, اپنا فرض سمجھتے ہوئے. کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں, کوئی فضائل کے لیے نہیں, ثواب کے لیے نہیں, اپنا فرض ادا کرتے ہوئے. علا بصیرت انا ومن اتبعنی, اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں, پیروی کرنے والے ہیں, مجھے فالو کرنے والے ہیں, وہ بھی یہی کام کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک ایسی مستقل سنت جس میں کوئی اختلاف نہیں امت میں. دعوت کا کام, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا, غافلوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلانا, راہ ہدایت پر لے کر آنے کی کوشش کرنا, یہ اس امت کا فرض ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.